ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو, نوجوان دوستو, عزیزو, ساتھیو, محترم ماؤں اور بہنوں, کل سورہ روم کا مطالعہ ختم ہوا. آج اس کے بعد ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان ہے. اس سورت کا نام لقمان اس وجہ سے پڑا کہ اس میں عرب کے ایک مشہور حکیم و دانا, ایک وائز مین, ایک فلاسفر جن کا نام لقمان تھا, ان کی بعض نصیحتوں کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان پڑا. یہ سورت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے دور متوسط میں نازل ہوئی. یعنی یہ کہ آپ کو نبی بن کر 5-6 سال کا وقفہ گزرا تھا, اسی بیچ کے دوران میں یہ سورت نازل ہوئی. یہ سورت سورہ عنکبوت اور سورہ روم سے متصل اور قریب ہی کے زمانے کی سورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے دوران ہم نے دیکھا کہ والدین اپنے بچوں پر یہ پریشر ڈالتے تھے, یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ تم شرک کرو اور ذمہ داری ہم لیں گے. اللہ تعالی نے وہاں کہا تھا کہ والدین کی اطاعت شرک کے معاملے میں ہرگز نہیں کی جانی چاہیے. وہی مضمون اس سورت کے اندر بھی دہرایا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بھی سورہ عنکبوت سے قریب ہی میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس سورت کا جو ربط ہے, پچھلی سورت سے جو تعلق ہے, جو کوہرنس ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ پچھلی سورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے توحید کے لیے فطرت کے دلائل حاضر کیے, سامنے کیے. اللہ تعالی نے بتایا کہ تمہاری فطرت کے اندر توحید شامل ہے, اور تمہاری فطرت پکار پکار کر کہتی ہے کہ اس کائنات کے اندر سوائے ایک خدا کے اور کوئی ہستی لائق عبادت نہیں ہے. اب اس سورت کے اندر بتایا گیا کہ فطرت میں بھی توحید ہے, کامن سینس میں بھی توحید ہی ہے. اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو دعوت ہے, جو میسج ہے, جو ایڈوائزرز ہے اپنے بچے کے لیے, اس میں بھی انہوں نے توحید کی دعوت پر زیادہ زور دیا اور شرک کے خلاف آپ نے باتیں کہی. تو مکے کے لوگوں کو یہ بتانا تھا, پچھلی صورت میں فطرت کی بنیاد پر توحید کو ثابت کیا گیا, اور اس صورت میں کامن سینس کی بنیاد پر. حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے. حضرت لقمان ایک وائز آدمی تھے, ایک دانش مند اور ایک فلسفی تھے. تو ان کی جو نصیحت ہے, اس نصیحت میں بھی شرک کے خلاف جو باتیں پائی جاتی ہیں, وہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ کامن سینس سے انہوں نے جو بات کہی تھی, اس میں بھی شرک کے خلاف ہی باتیں ملتی ہیں. تو عرب کے لوگوں کو پکار کر کہا گیا, اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا, اور قیامت تک آنے والے ہر مشرک اور کافر کو اس میں یہ خطاب ہے کہ فطرت میں بھی توحید ہے اور کامن سینس میں بھی توحید ہے. بس یہ ربط ہے دونوں صورتوں کے درمیان. سورت کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم. اس رمضان میں یہ تیسری مرتبہ ہے. چار صورتیں ایک کے بعد دیگر الف لام میم ہی سے شروع ہوتی ہیں, اور چاروں صورتوں کے مضامین میں کسی حد تک جو ہے ہم آہنگی ہے, کسی حد تک کامن پوائنٹس ملتے ہیں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں. یہ کتاب جس میں حکمت بھری باتیں ہیں, اس میں بیکار قسم کے قصے, بیکار قسم کی گفتگو, لغویات سے لبریز یہ کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے. اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں. ہدوں و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہوں, جو محسنین ہوں, جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوں. الف لام میم جو اول سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں, للمتقین ہے, وہاں متقیوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے. یہاں کہا گیا محسنین کے لیے, احسان کرنے والوں کے لیے, یعنی پرفیکشن ایکسلنس کی طرف جو لوگ آگے بڑھتے ہوں, جو ایکسلنس کے متلاشی ہوں, ان کے لیے اس کتاب حکیم کے اندر بڑی ہی حکمتیں ہیں, بڑی ہدایت اور رحمت ہے. محسنین کون ہیں, کون لوگ پرفیکشن کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں, کن کے اندر ایکسلنس پیدا ہوتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, جو زکات ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرۃ یوقنون, اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایکسلنس ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جن کا تعلق خدا سے ہو. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, جو خلق خدا پر رحم کرتے ہوں, ہمدردی خلائق اپنے دل کے اندر رکھتے ہوں, اور وہم بالآخرتی ہم یوقنون, اور جو دنیا پر ریشتے نہیں بلکہ رضا الہی اور فلاح آخرت کے لیے کام کرتے ہوں, جن کی نگاہ آخرت پر ہو, احسان کرنے والے محسنین, پرفیکشن جن کے اندر ہے, ایکسلنس جن کے اندر ہے, ان کے اندر یہ تین صفات ہوں, خدا سے ان کا تعلق ہو, بندوں سے ان کا تعلق ہو, آخرت پر ان کی نگاہ ہونی چاہیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی فلاح ہے, دونوں جہاں کی کامیابی ہے. یہ بات کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. انسانوں میں سے بعض بدنصیب لوگ ایسے ہیں, بعض برے کردار کے لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, لہو الحدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو سنجیدہ کلام سے, قرآن سے گمراہ کر سکیں, ان کو انحراف کر سکیں, بغیر علم, کسی علم کے بغیر, کسی سند کے بغیر, سمجھے بوجھے بغیر. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں اشارہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باوجود مخالفت کے, باوجود استہزاء کے, باوجود اشغلے چھوڑنے کے, باوجود کوشچنس ریز کرنے کے, آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی مکے کے اندر, اور بڑی پریشانی تھی قریش کے سرداروں کو کہ کیا ماجرا ہے کہ ہم تو جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ محمد کا کلام نہ سنو, محمد کی باتیں نہ سنو, لیکن اس کے باوجود محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم مشن پھیل رہا ہے, آپ کی دعوت پھیل رہی تھی. لوگوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ دیکھو ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساحر کہتے ہیں, ہم کاہن کہتے ہیں, ہم شاعر کہتے ہیں, ہم مجنون کہتے ہیں, لیکن دنیا جانتی ہے کہ ساحر کیسے ہوتے ہیں, جادوگر آدمی کیسے ہوتے ہیں, ان کا حلیہ, ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں, کاہن کس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو معلوم ہے, شاعر کون ہوتا ہے, شاعری کا طرز کیا ہوتا ہے, شاعری کا انداز کیا ہے, لوگوں کو معلوم ہے. اس لیبل کے ساتھ حضور کی دعوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, بہت دنوں تک اس سے کام نہیں لیا جا سکتا کہ یہ شاعر ہے, یہ کاہن ہے, یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ نہیں چل سکتا. تو اب اللہ کے رسول کی دعوت کو توڑنے کے لیے, اللہ کے رسول کی دعوت کا تدارک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان شبیروں نے بیٹھ کر سوچا, طے کیا, اور یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کے کلام کے بدلے میں ایک اور کلام کو خرید کر لانا چاہیے. اس کے لیے ایک آدمی اٹھا, نظر بن حارث نام کا, اس نے یہ کیا کہ میں لاتا ہوں, خرید کر لاتا ہوں ایسا کلام جس سے ہم لوگوں کی دلچسپیوں کو موڑ دیں گے. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کرتے ہیں, جہاں جہاں آپ کی محفلیں سجتی ہیں, اور جس طرح سے لوگ آپ کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی آلٹرنیٹو پیش نہیں کر سکے, اس لیے میں آلٹرنیٹو پیش کروں گا. وہ اٹھا نظر بن حارث اور عراق وغیرہ گیا, اور عراق وغیرہ سے وہ رستم کے, اسفندیار کے, اور پرانے عجم کے قصے, کہانیاں اور نغمے خرید کر لایا. لانے کے بعد مکہ آیا اور مغینوں کو, گانے والی لونڈیوں کو اس نے خریدا, گانے والی لونڈیوں کو خرید کر بازار کے پاس مینا کے میدان میں, جہاں حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے جا کر رسول اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے, ان سب مقامات پر اس نے لونڈیوں کا تقرر کیا. لونڈیاں جو ہے وہ غنا کے ساتھ, ترنم کے ساتھ, وہ قصے, وہ کہانیاں, وہ نظمیں, وہ گانے ڈھول بجا کر گاتی تھی تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں اور لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں نہ جا سکیں. یہ انہوں نے چال چلی, لیکن اس چال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انسانوں میں بعض ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں. لہو الحدیث کا ترجمہ علماء نے یہی کیا ہے کہ لغو چیزیں, بیکار چیزیں اور گمراہ کرنے والی چیزیں خرید کر لانا. اس کے مفہوم میں اسد دے کر مفسرین نے لکھا کہ آج کے زمانے میں لہو الحدیث ہے کہ اس زمانے میں اس کی نگاہ وہاں تک گئی, وہ قصے, کہانیاں, داستانیں, نغمے خرید کر لایا, اور آج کے زمانے کے لحاظ سے گپ شپ ہے, خرافات ہے, ناولس ہیں, ٹی وی کے پروگرامس ہیں, سیریلس ہیں, سینما ہے, گانے بجانے ہیں, مائیکل جیکسن کے نئے کیسٹس ہیں, اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں طلبہ و نوجوان اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں, قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، لیکن اس بات پر بڑا ناز ہے کہ صاحب میں فلاں جو ہے جیمز ہیڈلی چیس کے ناول بس یوں اٹھایا اور رات سونے تک 2 بجے تک میں پڑھ کے پھینک دیتا ہوں. یہ جو ناز ہے لوگوں کا قرآن مجید کے حساب سے لہو الحدیث ہے. یہ ناول، یہ گانے بجانے، یہ بیجا قسم کے سیریلز، یہ سینما، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بدلے میں لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اللہ کے رسول کے کلام کا مذاق اڑانے کے لیے لوگوں نے یہ کلام خرید کر لایا تھا. قرآن کہتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا قیامت کے دن. عذاب اور عذاب میں فرق ہے، ایک ہے سیدھے سادھے قسم کا عذاب اور ایک وہ عذاب ہے جس میں رسوائی ہے، جس میں ذلت ہے، جس میں پشیمانی ہے. ایک عذاب ہوگا جو کلوز ڈور کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن ایک وہ عذاب ہوگا چونکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا تو لوگوں کے سامنے رسوا کر کے عذاب دیا جائے ایسے لوگوں کو. تو اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو رسوا کر دینے والا ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ مکے کے قریش کے سرداران کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ کے رسول آیاتیں تلاوت کر کے سناتے تھے تو خارج زدہ اون کی طرح منہ اکڑا کر، منہ پھلا کر، گردن سمیٹ کر وہ نکل جاتے تھے اور گھمنڈ سے وہ اتراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے. ایسے نکل جاتے تھے گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. آپ نے جو کلام سنایا، آپ نے جو دعوت پیش کی، آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی، آپ نے جو قرآن کا میسج پیش کیا، کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا، ایسے نکل گئے گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. سن کر ان سنی کر کے نکل جاتے ہیں، یہ ان کا کبر ہے. کَأَنَّهَا فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسا ہے گویا کہ ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، یہ بہرے پن کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے کان میں کوئی بات سنی ہی نہیں گئی، اس طرح سے یہ نکل جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں فبشروا بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو. کس کی؟ ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو اللہ کے کلام سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، استکبار کرتے ہوئے، رعونت کے اندر، پندار کے اندر، گھمنڈ کے اندر اللہ کے کلام سے جو مخالفت کرتے ہیں ان کا بہترین انجام یہی ہے. فبشروا بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو، ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کے برعکس جو غریب مسلمان تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تھے ان کے بارے میں لوگ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان غریب مسلمانوں کو جن کو ابدی بادشاہی ملے گی اور خدا کی سلطنت ملے گی، اس پر وہ ہنستے تھے، آہا یہ غریب لوگ، یہ کنگال لوگ، یہ دو وقت کی روٹی سے آری لوگ، یہ فخر و فاخا میں گزارنے والے لوگ جنت کی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں جو ہے ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں، دنیا میں ایک بہت بڑی سلطنت کی بات کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یوں نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کی ابدی بادشاہی تو ایسے ہی لوگوں کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، وہ غریب مسلمانوں کے لیے نعمت بھری جنتیں آخرت میں ہم دیں گے. خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکالنے والا نہیں. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. وہو العزیز الحکیم، جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بے بس ہستی، کوئی عاجز و درماندہ ہستی نہیں ہے، وہ عزیز ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اپنے غریب بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو وہ قیامت کے دن، آخرت کے دن نعمت بھری جنت عطا کرے گا. وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. یہاں تک باتیں جو ہے گویا کہ قرآن مجید کی دعوت اور اس کی مخالفت میں جو لوگ رویے اختیار کرتے ہیں اس پر یہاں گفتگو ختم ہوئی. اب اس کے بعد ایک نیا موضوع چھڑتا ہے، وہ ہے کائنات کے سلسلے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی اور توحید کی دعوت کو پھر سے اٹھایا. یہاں کچھ سائنٹیفک دلائل ہیں، کچھ سائنسی بیان ہے، اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. جیسے کہ گزشتہ سورت میں بھی بعض سائنسی مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فطرت کی باتیں کہیں، یہاں بھی کچھ سائنسی آیتوں کے بعد فطرت کے بجائے کامن سنس کی باتیں یہاں آتی ہیں. یہی دونوں سورتوں کے درمیان نظم ہے، ربط ہے اور تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، کائنات کو بنایا، بغیر عمد ترونها، ایسے ستونوں پر جو تم کو نظر نہیں آتے. ایک مطلب یہ ہے، ایسے ستونوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت اٹھائی جو تم کو نظر نہیں آتے. ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت ایسے اٹھائی جس میں کوئی پلرز نہیں، جس میں کوئی کھمبے نہیں، جس میں کوئی جو ہے ستون نہیں پائے جاتے. یہ دونوں مطلب دیے گئے. یہ سیدھی سادھی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، جس فضا کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس فضا میں بہت سے کرے معلق ہیں، لاکھوں کروڑوں کروڑوں کائنات کے اجزاء ہیں، اور کئی نیبولا ہیں، اور بہت سے سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بہت سے کرے پائے جاتے ہیں. یہ سارے کرے بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی کالم کے، بغیر کسی پلر کے، اور بغیر کسی بیم کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ فورسز کا انتظام کیا جو بغیر ان آمد ان تراؤ نہا، جو تم کو نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کروں کو گریویٹیشنل پل اور مختلف قسم کے فورسز کے ذریعے سے بیلنس میں رکھا ہے، اور یہ فورسز ہماری نگاہوں کو نظر نہیں آتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روٹیشنل موشن ہے، اس روٹیشنل موشن کی وجہ سے بھی کائنات کے اجزاء اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ روٹیشنل موشن اور اس کے ذریعے سے جو فورسز پیدا ہوتے ہیں، ان فورسز کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہم اسے اسکرین میں دیکھ نہیں سکتے، کمپیوٹر کے اسکرین میں. تو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے انویزیبل فورسز کے ذریعے سے کائنات کو سنبھالے ہوئے اور کائنات کا توازن اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے اس لیے کہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، زمین تم کو لے کر لڑک نہ جائے، زمین کہیں گر نہ جائے، زمین کہیں پھسل نہ جائے. اس پر میں نے گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے سال بھی میں نے ایک سائنسی نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ پہاڑوں کو گاڑنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز، جیسے بچے لٹو پھراتے ہیں گلی کے اندر، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز کسی مرکز کے اطراف میں گھومتی ہے تو گھومتے گھومتے اسے اپنے مرکز سے دور نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جسے ہم سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں، جس پر میں نے گزشتہ سال گفتگو کی تھی. سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس، یہ دونوں فورسز کے بارے میں ہم نے آٹھویں دسویں میں پڑھا ہے. اس کے لیے کوئی آدمی کو جو بی ایس سی ایم ایس سی لیول کے سائنس کے معلومات کی ضرورت نہیں ہے، صرف آٹھویں درجے کے معلومات ہوں تو معلوم ہے کہ سینٹریپیٹل فورس کے ذریعے سے وہ کوئی بھی چیز جو کسی مرکز کے اطراف گھوم رہی ہو وہ مرکز سے دور ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا پہاڑوں کو تاکہ اس فورس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. یہ ایک نقطہ نظر تھا جو میں نے گزشتہ سال آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آج ایک نیا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور طلبہ کی دلچسپی کے لیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیوں بنایا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. زمین کی ساخت پر اس سے پہلے بھی بہت سے مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو بنایا ہے اس کے اندر مولٹن میگما پایا جاتا ہے، جسے لاوا کہتے ہیں، جب پھٹ کر آتا ہے اور یہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ میں پگھلتا ہوا ہے، بہت ہی بوائلنگ ٹیمپریچر سے بھی آگے ہے، اور ایک گویا کہ زبردست اندر سے دھماکہ جد و مظہر ہے، اور ایک سیلاب ایک طوفان ہے اندر جو پگھلی ہوئی دھاتوں کا طوفان ہے. اسے لاوا کہتے ہیں، میگما کہتے ہیں، مولٹن شکل میں ہے اور زبردست اس کے اندر قوت ہے. پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مولٹن میٹیریل سے پیدا کیا جسے لاوا یا میگما کہتے ہیں. اس مولٹن میٹیریل سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارتھ کرسٹ کو بنایا، زمین کی اوپری سطح کو بنایا. زمین کی اوپری سطح کی حیثیت ڈھکن کسی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بوائلر شٹ ڈاؤن پروسیس. جس طرح سے بوائلر کے اندر کوئی چیز جب بوائل ہو تو اسے ہم بند کرنے کے لیے شٹر لگاتے ہیں، شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ہماری خواتین جانتے ہیں کہ عام جو قورمہ بناتے ہیں گھر کے اندر، عام کوئی چیز جو پکاتے ہیں تو اندر جب دیگ کے اندر کوئی چیز پکتی ہے تو ہم اس کے اوپر سے ڈھکن بند کرتے ہیں. ارتھ کرسٹ یہی ہے، ڈھکن کے معنی دے جسے بوائلنگ چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کرسٹ کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، ارتھ کرسٹ کو. لیکن جب بہت زیادہ اندر سے بوائل ہو، قورمہ بوائل ہو، پانی بوائل ہو، تو جس ڈھکن کو، جس پلیٹ کو ہم دیگ کے اوپر موچتے ہیں وہ ڈھکن اڑ جانے کا امکان ہوتا ہے، وہ پلیٹ خود جو ہے اڑ جانے کا امکان ہوتا ہے. تو ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، شکر کا ڈبا اٹھا کر اوپر رکھ دیتی ہیں، یا باورچی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر وہ رکھ دیتا ہے بریانی کی دیگ پر. ہم نے نوٹ کیا ہے نا یہ ساری چیزیں. تو کیونکہ اندر سے جو بوائلنگ ٹیمپریچر میں جو فورس کریٹ ہو رہا ہے، جو بھاپ جو تیار ہو رہا ہے، اس بھاپ کے نتیجے میں ڈھکن کے اڑ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کے اوپر کاؤنٹر بیلنس پیدا کیا جاتا ہے. یہ شٹر بوائلر شٹ ڈاؤن پروسیس ہے. تو اس طرح سے ارتھ کرسٹ کو اللہ تعالی نے مونج دیا ہے اور اندر سے لاوا پک رہا ہے. لیکن یہ ارتھ کرسٹ بھی ریزہ ہو جا سکتا تھا، چکنا چور ہو جا سکتا تھا، انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی اطمینان کی زندگی اس سطح زمین کے اوپر گزار نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس تیزی کے ساتھ اندر جد و مظہر ہو رہا ہے. بہت ہی آتشی طوفان ہے اندر، آتشی سیلاب اندر برپا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ڈھکن کہیں اڑ نہ جائے، اس کو بوائلر شٹ ڈاؤن کے پروسیس کے مطابق اوپر سے اللہ تعالیٰ نے میخ کو پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ ارتھ کرسٹ اپنی جگہ باقی رہے، ورنہ تیز اور تند جھونکے لگتے اور جھٹکے پر جھٹکے لگتے زلزلے کے، چونکہ اندر سے میگما پک رہا ہے. تو میگما کے پکنے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اوپر سے ارتھ کرسٹ بچھایا، زمین کی اوپری سطح کو بنایا، پھر زمین کی اوپری سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیے. یہ گویا کہ پہاڑ کو بنانے کا مقصد ہے. اب آپ پوچھیں گے، کوکر میں جیسے دیکھتے ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر کہ اندر سے کوئی چیز جب پک رہی ہو اور اس کے بھاپ کو نکلنے کا کوئی راستہ ہونا چاہیے, سیفٹی والو ہونا چاہیے, ورنہ کوکر جو ہے وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں سے ایک سیفٹی والو کا انتظام کر دیا گیا. اسی طرح سے اندر سے جو میگما پک رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ارتھ کرسٹ بچھا دیا, اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو رکھ دیا. اب وہ جو اندر سے بوائل ہو رہا ہے اس کے لیے سیفٹی والو کا انتظام یہ کیا کہ جا بجا آتش پچھا پہاڑ پھوٹ پڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ اندر سے پھوٹنے والا جو لاوا ہے اس کے اندر جو بڑی زبردست قوت ہے وہ قوت ریلیز ہو سکے, وہ انرجی ریلیز ہو سکے. اس کے لیے فلپائنس میں, نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں جا بجا جو ہے وہ سیفٹی والو کا انتظام کر دیا. اس میں سے آتش فشاں پہاڑ پھوٹتے ہیں اور وہ میگما پگل پگل کر باہر آتا ہے, لاوا باہر آنے لگتا ہے. تو یہ قرآن نے کہا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, ہم نے پہاڑوں کو اس لیے گاڑ دیا ہے, ہم نے پہاڑوں کی خلقت اس لیے کی ہے تاکہ زمین اپنے بیلنس کو برقرار رکھ سکے. ایک تو گھومنے کے دوران بھی اور ایک خود بھی جو ہے جس کے اندر سے جو قوت ہے اس کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے زمین پہاڑ کو پیدا کیے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, پھر زمین کو جائے قرار بنایا, سکونت پذیر ہونے کے لائق ہم نے بنا دیا, ورنہ محکمہ کے اندر تو انسانوں اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیج سکتا تھا, صرف ارتھ کرسٹ کے اوپر بھی انسانوں کو نہیں بھیج سکتا تھا. پہاڑ کے انتظام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, یہ سب سیکوینس ہے, یہ بڑا سائنٹیفک سیکوینس ہے, کوئی چیز نان سائنٹیفک نہیں ہے. پہلے کائنات کے بننے کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد زمین کے بننے کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد پہاڑوں کو گاڑنے کا ذکر ہے, اس کے بعد مخلوق کو پیدا کرنے کا ذکر ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس میں ہر قسم کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ملینز آف اسپیسیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا انتظام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تخلیق کا آغاز فرمایا. پھر اس کے بعد جب دنیا میں جاندار آ گئے تو ان کے چارے کا انتظام یوں کیا, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, ہم نے موسلا دھار بارش برسائی آسمان سے اور اس کے ذریعے سے عمدہ عمدہ چیزیں, بہترین چیزیں, چارہ, غلہ, اناج, دانا, ان ساری چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا لوگوں کے لیے. بہت ہی سائنٹیفک آیت ہے اور اتنا سیکوینس اس کے اندر ہے کہ غور سے مطالعہ کریں تو اس میں توحید کی بہت زبردست دلیل ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ھذا خلق اللہ, جان لو کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. یہ آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کیا جانا, یہ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس زمین کے اندر, زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جاندار پھیلا دیے, پھر اس زمین کے اوپر بارش کا انتظام فرمایا, پھر اس زمین کے اندر سے چارہ اور غلہ کو اگایا. ھذا خلق اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فارونی ماذا خلق الذین من دونی, تم جو شرکا کو گھڑتے ہو, تم جو کہتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی ہستیاں ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کی ذمہ دار ہیں, بتاؤ مجھے کہاں ہیں وہ شریک ہستیاں. بڑا ہی زور ہے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر, فارونی, مجھے بتاؤ, میں تو دیکھوں ذرا کون کون سی وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف تم منسوب کرتے ہو کہ کائنات کے اجزاء انہوں نے بنائے. یہ ساری چیزیں تو میں نے بنائی, یہ پوری کائنات, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ آسمان, یہ زمین, یہ بارش, یہ چارہ, یہ دانا, یہ انسان, یہ جانور میں نے بنائے, اور کون سے اجزاء ہیں جو تمہارے خداؤں نے بنائے ہیں, تمہاری کون سی وہ ہستیاں ہیں. فارونی مادہ خلق الذین من دونی, بتاؤ ان ہستیوں کو جو خدا کے علاوہ ہیں میں دیکھ سکوں. قرآن مجید پوچھتا ہے, اس جگہ میں رک کر خاص کر ہمارے ان دوستوں کے لیے جن کو غیر مسلموں سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور شرک کے خلاف دلائل لانی پڑتی ہے, ان کے لیے سب سے بہترین دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے. شرک کے خلاف, شرک کا نظریہ کیوں پیدا ہوتا ہے, اس کی تین وجہ ہو سکتی ہیں. ایک خدا کے علاوہ دو خدا, دس خدا, بیس خدا, سو خدا, کروڑ خدا, تینتیس کروڑ خدا, ہندوستان میں تینتیس کروڑ خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے, یہ ایسی ملت کے درمیان ہم بستے ہیں. شرک کا تصور تین وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے. ایک تصور یہ کہ صاحب یہ کائنات کی خلقت بہت پیچیدہ ہے, بہت عظیم ہے یہ کائنات, ایک خدا کے بس کی بات نہیں ہو سکتی, اس لیے دو چار دس بیس پچاس خداؤں نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہوگا. ایک پری اسمپشن, گویا کہ گفتگو کرنے کے لیے ڈسکشن کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے سر, کسی نے بھی بنایا ہو, ایک خدا نے کسی نے بھی بنایا ہو, لیکن کائنات کے نظم کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑا مینجمنٹ چاہیے, اس کے لیے ایک خدا کے بس کی بات نہیں. ٹو مینج دس یونیورس, اس کائنات کو مینج کرنے کے لیے ایک سے زائد خدا کی ضرورت ہو, اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے. تیسرا نظریہ ہے کہ نہیں سر, انسانی نفس اطمینان نہیں کرتا, ایک خدا سے اطمینان نہیں ہوتا, انسانی نفس کو اطمینان نہیں ہے اور سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہا ہے ایک خدا سے, اس لیے ہم نے دو چار دس بیس پچاس خداؤں کا تصور کر لیا ہے. یہ تین نظریے ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی رمضان میں ہم اور باقی دو نظریے پر گفتگو کریں گے. اب صرف پہلے کانسیپٹ کو لیتے ہیں کہ تخلیق میں شرک, کائنات کی خلقت میں ایک کی بجائے کئی خدا کا تصور اگر ہے تو اسے لاجیکلی قرآن مجید گفتگو کرتا ہے. بہت ہی سائنٹیفک انداز ہے قرآن مجید کے گفتگو کرنے کا. قرآن پوچھتا ہے کہ اگر خلقت میں شرکت ہے, کائنات کی تخلیق میں شرکت ہے, تو کائنات کی تخلیق میں دو طرح کی شرکت ہو سکتی ہے, ازمپشن ہے. ایک شرکت یہ ہے کہ صاحب یہ پوری کائنات ایک خدا کا نہیں بلکہ گروپ کا کریشن ہے, 20-50-35 خدا مل کر جو ہے ان سب نے ایک کمیٹی بنائی ہو اور ایک کمیٹی کی طرف سے ایک پوری کمیٹی نے مل کر, ایک پورے گروپ نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہو. ایک تصور یہ ہو سکتا ہے ڈسکشن کے لیے. دوسرا تصور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے صاحب, ایسا ہے کہ بعض خدا نے زمین بنا دی ہے, ایک دو خدا نے سورج کو بنا دیا, ایک خدا نے بارش کو بنا دیا, ایک خدا نے آگ کو بنا دیا, ایک خدا نے انسان کو بنا دیا. تخلیق میں شرک جو ہے یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے. قرآن اس کو کاؤنٹر کرتا ہے, دونوں کو کاؤنٹر کرتا ہے. پہلے نظریے کو لیتے ہیں کہ اگر شرک کی وجہ یہ ہے کہ پورے گروپ نے مل کر کریشن کیا ہو, تو پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے دنیا میں کسی کریشن میں کبھی دو لوگوں نے مل کر کریٹ نہیں کیا. کیا آپ کوئی دو شاعروں کو بتا سکتے ہیں کہ دونوں شاعر مل کر ایک غزل بنا سکتے ہوں؟ کریشن میں کبھی دو لوگوں کا ہو نہیں سکتا. کریشن ہمیشہ ایک دماغ کا ہوتا ہے, ایک ذہن سے تخلیق ہوتی ہے, دو ذہنوں سے تخلیق نہیں ہوتی. کبھی ایک غزل کو دو شاعروں نے نہیں لکھا, کبھی ایک کینوس پر دو آرٹسٹ نے پینٹنگ نہیں کیا. البتہ سائنٹسٹ, دو سائنٹسٹ مل کر کسی چیز کو ایجاد کر سکتے ہیں, لیکن کریشن تخلیق, شاعری ایک تخلیق ہے, آرٹ ایک تخلیق ہے. کبھی دو شاعر مل کر ایک غزل نہیں لکھتے. کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ مصرع اولا غالب کا, مصرع ثانی اقبال کا, پھر دوسرا مصرع میر کا, تیسرا مصرع ولی کا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو اللاجیکل ہے, کامن سینس کو اپیل کرنے والی بات نہیں کہ خلقت میں, کائنات کی تخلیق میں ایک سے دو خدا ہوں, ایک سے زائد خدا مل کر کام کریں, یہ ممکن ہی نہیں. ہمارے ہندو دوست یہ دلیل لائیں, نہیں صاحب ایسا نہیں ہے. ایک پہاڑ کو لے لیجئے, اسے ایک آدمی کھود نہیں سکتا. ہاں اگر 25-50-100 آدمی مل جائیں تو ایک پہاڑ کو کھود سکتے ہیں. اس کے لیے دلیل لا سکتے ہیں, ہمارے ہندو دوست یہ دلیل لا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کام, کوئی بڑا کام ہو تو ایک فرد سے نہیں ہوگا, 20-25-50 لوگ ہونے چاہیے, دلیل لا سکتے ہیں. اس دلیل کو بھی آسانی سے ہم رد کر سکتے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ جو کام ایک ہستی سے نہ ہو, 50 ہستیاں مل جائے تو لازمن ہو جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں. مثلاً ایک تنے مردہ ہے, ایک مردہ جسم ہے, اس میں ایک آدمی بھی مل کر روح نہیں پھونک سکتا, 50 لوگ مل کر بھی روح نہیں پھونک سکتے. آخر یہ دلیل کہاں سے وزنی ہے کہ ایک ہستی سے جو کام نہیں ہوگا 50 لوگ مل جائیں تو وہ کام ہو جائے گا؟ یہ غلط ہے. یہ بعض کام تو ہو سکتے ہیں, لیکن بعض کام جیسے ایک مردہ تتلی کو ایک آدمی بھی زندہ نہیں کر سکتا, 50 لوگ سائنٹسٹ مل کر بھی زندہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے شرکت, تخلیق میں شرکت اور پورے گروپ میں مل کر کائنات کو تخلیق کی ہو, اس کا جو ہے تدارک ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں, اللاجیکل ہے. اب جو دوسری جو دلیل ہے یہ اس آیت کے اندر موجود ہے, وہ یہ کہ الگ الگ اجزاء, آپ یہ کہیں کہ صاحب گروپ نے نہیں بنایا بلکہ الگ الگ خداؤں نے الگ الگ اجزاء بنائے. قرآن یہی پوچھتا ہے کہ ہذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین, دوسرے لوگوں نے کیا کیا بنایا وہ ذرا مجھے لسٹ تو دو, مجھے وہ فہرست تو میرے پاس پیش کر دو. اب اس کی دلیل یہاں قرآن مجید کاٹتا ہے, بتاتا ہے کہ اگر الگ الگ خداؤں نے مل کر کائنات کو بنایا ہے تو ذرا پہلے وہ فہرست پیش کرو. تمہارے 33 کروڑ خدا میں کس نے مکھی کو بنایا, کس نے انسان کو بنایا, کس نے جو ہے گھاس پھوس کو بنایا, کس نے جو ہے زمین کو بنایا, کس نے آسمان کو بنایا, ذرا وہ فہرست اگر تمہارے پاس ہو, وہ لسٹ تمہارے پاس ہو تو پیش کرو. قرآن کہتا ہے لاؤ وہ لسٹ میں دیکھ سکوں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سب بہت سے خداؤں نے الگ الگ اجزاء بنائے, یہ مان کر چلتے ہیں, تو ڈسکشن میں یہ ہوگا کہ سورج کا خدا نے سورج کو بنایا, زمین کے خدا نے زمین کو بنایا, چاند کے خدا نے چاند کو بنایا. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر سورج کا خدا کو کیا مجبوری تھی, کیوں وہ عاجز تھا کہ وہ زمین پیدا نہیں کر سکا؟ سورج کا خدا جب سورج کو کریٹ کر سکتا تھا تو وہ بیچارہ کیوں مجبور ہوا کہ چاند پیدا نہیں کر سکا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی شرک غلط ہوا. تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو سب مان لیتے ہیں کہ سورج کا خدا نے سورج کو بنایا, زمین کے خدا نے زمین کو بنایا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کا خدا چور نکلا, اس لیے کہ اس نے سورج کے خدا کی کاپی کی. سورج کے خدا نے سورج کو گول بنایا, زمین کے خدا نے بھی اس کے پلان کو چوری کر کے زمین کو بھی گول بنا دیا. سورج کے خدا نے سورج کو گول بنا کے گھومنے والا بنایا, اور زمین کے خدا نے وہاں سے چوری کر کے زمین کو بھی گول بنایا, زمین کو بھی گھومنے والا بنا دیا. اس کا دیکھا دیکھی جو ہے چاند کے خدا نے اسے بھی گول بنایا, اسے بھی روٹیشن میں لگا دیا. کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ سب میٹر ہیں, سب کے اندر انرجی ہے, سب ایک ہی میٹیریل سے بنے ہوئے کائنات کے اجزاء. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک خدا ہے جو اوریجنل ہے, باقی دیگر خدائیں جو ہیں وہ کاپی کرنے والے ہیں. تو یہ سب عقل میں سمانے والی بات نہیں. تو قرآن پوچھتا ہے لاؤ یہ اگر دلیل ہو تو کن کن نے کیا کیا بنائے ہیں. اور آخر چیز یہ ہے کہ اگر الگ الگ ہستیوں نے الگ الگ چیزیں بنائی ہوں تو اس میں سے لا محالہ ایک خدا کمزور ہوگا, ایک خدا غالب ہوگا. کیسے؟ مثلاً یہ ہے کہ پانی کا خدا کمزور ہے بیچارہ، اس نے ایک ایسے پانی کو بنایا جو آنکھ جو ہے بجھا، مطلب آگ کا خدا کمزور ہے اس لیے کہ آگ کو پانی سے بجھا دیا جاتا ہے، تو آگ کا خدا انفیریئر ہو گیا اور پانی کا خدا سپیریئر ہو گیا۔ تو شرک کے لیے عقلی طور پر کہیں دلیل نہیں ہے اور سائنٹیفک طور پر بھی کہیں دلیل نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر وہ سارے دلائل جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ الگ الگ ہستیوں نے الگ الگ اجزاء کائنات کے بنائے ہوں، تو لاؤ وہ فہرست بھی لاؤ، وہ ایلیمنٹس بھی لے آؤ، ان کے لیے دلائل بھی لاؤ تم کہ کیوں یہ خدا انفیریئر ہے، کیوں وہ خدا سپیریئر ہے، کیوں اس خدا نے کاپی کی، اس خدا نے کیوں انوینشن کیا، یہ سارے دلائل مجھے لا کر بتانے پڑیں گے۔ فارونی، لاؤ ذرا میں دیکھوں، ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا کیا بنایا ہے، لاؤ۔ بلی ظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سٹیا گئے ہیں، یہ بدترین قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے دماغ معروف ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اب جو ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گمراہ کن عقیدے کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک انداز سے توحید کو ثابت کیا۔ کائنات کے اندر شرک کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس لیے کہ کائنات کی وحدت شرک کی نفی کرتی ہے۔ یہ جو پوری آیت ہے جیسے میں نے اوپر سے بتایا، آپ نوٹ کریں، اس کے اندر سیکوینس ہے کہ اگر بارش کا خدا الگ ہوتا تو بارش جو ہے ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، ایک تنہا ایونٹ نہیں ہے، بارش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کائنات کی کسی اور چیز سے تعاون ہی نہ لینا پڑتا، ایسی کوئی چیز ہے تھوڑی ہے، بلکہ بارش تو ایسی چیز ہے جسے کائنات کے سارے اجزاء سے تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر الگ الگ خدا ہوتے تو کیسے یہ ممکن تھا کہ انسان کو دو وقت کی روٹی ملے جاندار کو؟ اس لیے یہ سیکوینس میں علماء نے لکھا ہے کہ زوجین کریم، اللہ تعالیٰ نے جو چارہ کے لیے بارش چاہیے، اس بارش کے لیے پہاڑ چاہیے، کیونکہ کلائمیٹک کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ پہاڑ اور پھر فضا میں بارش ہوتی ہے، کائنات میں فضا کے اندر ایٹماسفیئر کے اندر بادل بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک خدا نے بنائی، کائنات کی بریت ہوتی ہے۔ جب کائنات کی وحدت ہے تو شرک کی نفی ہو جاتی ہے، اور اگر شرک کو ماننا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا خدا مجبور ہے پہاڑ کے خدا سے اور آسمان کے خدا سے تعاون حاصل کرے، کوآپریشن حاصل کرے، ایگریمنٹ میں جائے، اس کے بعد بارش برسانے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے شرک کے لیے کائنات کے اندر، سائنس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ یہ بات پہلی مرتبہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا نہیں رہے، بلکہ تمہارے آبا و اجداد پر، جن کی اندھی تقلید پر تمہیں نازا ہے، جن کے گمراہ کن عقیدے پر تم چلتے ہو، انہیں آبا و اجداد میں بعض ایسے دانشمند بھی گزرے ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف باتیں کہی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھو۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ کیسے قرآن جمپ کرتا ہے، کیسے قرآن ہاپنگ کرتا ہے کہ کائنات کی سائنٹیفک باتیں چل رہی تھیں، حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ لقمان ایک حکیم تھے، ایک دانا انسان تھے۔ لقمان کون تھے اس پر بہت تفسیر میں جو ہے اختلاف ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حبشی نسل تھے، سوڈان کے ایک آدمی تھے، عرب میں آ کر انہوں نے عرب میں بسیرا کیا، عربی ان کی زبان تھی اور انہوں نے بڑی حکمت کی باتیں کہی ہیں، اور شعرا نے، عرب جاہلیت کے شعرا نے جیسے لبید ہے، عمرہ القیس ہے اور مختلف جو شعرا تھے، انہوں نے لقمان حکیم کا ذکر کیا ہے۔ حبشی نسل تھے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ لقمان جو ہے قوم عاد کے بقایا میں سے تھے۔ قوم عاد جو یمن کے سدن پارٹ میں بسیرا کرتی تھی، بستی تھی، وہاں قوم عاد پر جب عذاب آیا تو ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام نکل آئے، اور ہود علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، ان کے بقایا میں سے، ان کی نسل میں سے یہ صاحب تھے، صاحب لقمان، لقمان حکیم ان میں سے تھے، اور یہ سردار تھے اپنے قوم کے، اور کسی منصب پر یہ پائز تھے۔ اس طرح کا تصور، دونوں تصورات صحیح ہو سکتے ہیں، یا تو یہ حبشی نسل بھی ہو سکتے ہیں یا یہ یمن کے آدمی ہو سکتے ہیں اور ان کو سرداری کا رتبہ اور مرتبہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو سرداری پر فائز کرتے ہوئے، وہ عہدہ دیتے ہوئے، ذمہ داری سونپتے ہوئے اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی۔ یہ موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ہم میں سے جو لوگ باپ بن گئے ہوں، جن کو اولاد نصیب ہو، ان کے لیے ان آیتوں کا مطالعہ بغور کرنا چاہیے. تربیت اطفال کا مسئلہ، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کیسے کریں، اپنے بچوں کے جو ہے خیالات کو کیسے ہم موڑیں، اس کے لیے حضرت لقمان کے واقعے میں بڑا سبق ہے. اور ہم میں سے ہر فرد کو جن کے ہاں اولاد ہو، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے تربیت اطفال کے لیے. یہ بہترین جو ہے گویا کہ حصہ ہے قرآن مجید کا. لقمان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت سے مراد جو ہے ویزڈم ہے، آدمی کی سمجھ بوجھ ہے. اور حکیم کا لفظ آج کے زمانے میں ہم لوگ جو طبیب ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں حکیم جو ہے فلاسفر کے لیے استعمال ہوتا تھا، وائز مین کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ سقراط بقراط جتنے لوگوں کا ہم نام پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے بھی حکیم ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاسفرز تھے. اور لقمان حکیم بھی ایک فلاسفر تھے. اور حکمت کا، وزڈم کا، نالج کا، علم کا سب سے پہلا ثمرہ، سب سے پہلا جو ظاہری عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ شکر گزاری ہے. اگر کسی کو صحیح معنوں میں علم حاصل ہوا ہو تو وہ بندہ شکر گزار بندہ ہوگا، ورنہ اگر کوئی وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرتا تو وہ شخص کھوکھلا ہے، وہ شخص غبی ہے، وہ شخص چھچورا ہے، اس کے اندر سنجیدگی نہیں، گہرائی نہیں، علم نہیں، حکمت نہیں، دانش مندی نہیں. تو جو دانش مند ہوتا ہے، جو دانا ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، اس کا پہلا مظہر، پہلا ثمرہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا انشکر للہ، ہم نے لقمان کو یہ بات بتائی، یہ سجھائی، یہ بات شکر گزار ہو، اور وہ شکر گزار بندوں میں سے تھا. شکر ادا کرنے سے قرآن کہتا ہے اللہ کی خدائی میں، اس کے خدائی میں تھوڑا بہت بھی اضافہ نہیں ہو جاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کچھ قوت کا اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن نے ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ کہا کہ جو لوگ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو ہم مزید دیں گے تم کو، تمہارا فائدہ ہے. تو قرآن نے کہا ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی شکر گزاری کا فائدہ ان کے لیے ہے، ومن کفرا، جو نمک حرامی کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. فان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بہترین صفات سے متصف ہے، تمہاری شکر گزاری سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لقمان حکیم بڑے شکر گزار انسان تھے، دانا و بینا انسان تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَإِذَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اپنے بیٹے کو واس کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا دیکھو جا، کنارے سے جا، سائیکل آ جائیں گا. ہماری نصیحتیں اسی سطح کی ہوتی ہیں، ہم نظریاتی سطح کی نصیحت نہیں کرتے بچوں کو. ہم بچوں کو جو ہے اسکول آنے جانے، کھانے پینے کی نصیحتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن فکر اور نظر کے لیے، بصیرت کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرتے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اہل مکہ کو، سردار نے قریش کو بتایا گیا کہ تمہارے آبا و اجداد میں، اسلاف میں، لقمان حکیم کے قول پر تم نے نگاہ کیوں نہیں ڈالی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ اس لیے بھی اللہ تعالی نے کہا کہ سورہ عنکبوت میں ہم نے دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں، حضرت مصعب بن عمیر کی ماں اور بہت سے صحابہ اکرام کی ماؤں نے قسم کھا رکھی تھی جب تک کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر شرک کی طرف پلٹ کرنا ہوگے میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں بالوں میں کنگھی نہ کروں گی. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رویہ یہ ہے کہ شرک پر تم اصرار کرتے ہو، اور تمہارے باپ لقمان ایسے تھے جنہوں نے شرک کے خلاف دعوت دی. تم میں اور ان میں کون بہتر ہے؟ ایک آدمی اپنے بیٹے کو سچی خیر خواہی کرتا ہے اور سچی نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت میں نقطہ نمبر ایک یہ ہے، پہلی بات انہوں نے جو بات بیان کی بیٹے کو وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. اس کے بعد شرک کی بات آنے کے بعد حضرت لقمان کی بات کو بیچ میں کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کلاس کا اضافہ فرمایا، ایک اور نصیحت کا اضافہ فرمایا. وہ یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن نے کہا لقمان نے تو اپنے بچے کو یہی کہا، اور لقمان کی یہ گویا کہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ لقمان نے اپنے حقوق کو نہیں مانگا، اپنے بچے کو صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. لقمان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم میری جو ہے شکر گزاری کرو، میری خدمت کرو، میری وفاداری کرو والدین کی، لیکن حضرت لقمان نے یہ نہیں کہا. تو اللہ تعالی نے اس کو اضافہ فرما دیا، کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، احسان کا سلوک کرے. والدین کی خدمت کرے, والدین کا احسان جانے, عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی, والدین کی خدمت ہے. عبادت کو پہلے درجے پر, خدمت کو دوسرے درجے پر رکھا گیا ہے. کسی بھی لحاظ سے والدین کی خدمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ شرک پر اصرار کرتے ہیں تو صرف شرک پر ان کی اتباع نہیں کی جائے گی, مگر اس کے باوجود بھی والدین کی خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا. اور آج بھی میں اپنے طلبہ و نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہوں گا کہ والدین کا جو احسان ہے اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. ہم بھول چکے ہیں ہماری ماں نے, ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کام دیے, کارنامے انجام دیے, یہ ہم بھول چکے ہیں. ہمیں یاد نہیں, ہم پلٹ کر اپنے بچپن کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن نے یاد دلایا کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن, ماں کا خاص کر ذکر ہے, ماں کی جانفشانی, ماں کی قربانی, اور ماں نے جو قربانیاں دی اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا اور کہا کہ ماں وہ ہے جس نے مشکلات پر مشکلات کو سہ کر, بوجھ پر بوجھ کو اٹھا کر, وہ لاغر ہو گئی, وہ کمزور ہو گئی, وہ نڈھال ہو گئی, تمہارا بوجھ سنبھالتے ہوئے, تمہارا حمل اٹھاتے ہوئے اس نے کتنی مشقتوں کو جھیلا تھا, اس نے کتنی مصیبتوں کو جھیلا تھا, تمہیں یاد ہے؟ قرآن کہتا ہے حملت امہ وہنن علی وہن, وہ ماں وہ تھی جو تمہارے بوجھ کو اٹھائے پھرتی تھی, ضعف پر ضعف, کمزوری پر کمزوری, کمزور سے کمزور ترین ہوتی چلی جاتی تھی, پہلے ماہ میں, دوسرے مہینے میں, تیسرے مہینے میں, نواں مہینہ آنے تک اسے کتنی مجبوریاں, اسے کتنی کمزوریاں, اس کے گھٹنے میں درد, اس کے پیٹ میں درد, اس کے سر میں چکرانا, اسے متلی آنا, یہ اور وہ, کتنے مسائل اس کو لاحق نہیں تھے. اس ماں کو یاد کرو جس نے حمل اٹھایا, جس نے حمل کا بوجھ اٹھایا, اس ماں کو یاد کرو. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حمل کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد ولادت, پھر اس کے بعد رضاعت. یہ تین درجوں سے ماں گزرتی ہے. ماں کا اسی لیے تین درجہ احسان ہے باپ کی بنسبت. وہ حدیث ہمیں معلوم ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرائی ہے, بخاری و مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے میرے حسن سلوک کا مستحق؟ اللہ کے رسول نے کہا پھر تیری ماں. پھر اس نے پوچھا اس نوجوان نے کہ اے اللہ کے رسول, پھر میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تیری ماں. پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب اس نوجوان نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث سے علماء نے یہ مطلب دیا کہ ماں کا درجہ تین گنا زیادہ ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تین درجے بتا دیے. ایک تو وہ حمل اٹھاتی ہے, بوجھ اٹھاتی ہے, کمزور ہوتی ہے, لاغر ہوتی ہے, ضعف پر ضعف برداشت کر کے وہ تمہارا بوجھ ڈھوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ درد ذہن میں جو مبتلا ہوتی ہے وہ تو اتنا سنگین مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں موت کے دروازے کو چھو کر واپس آتی ہے. اس کو تمہیں یاد کرنا چاہیے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو بہت دور دراز سے پیدل ٹوکری پہ اٹھا کر لے آیا اور میں نے میری ماں کا حج کروایا, اے اللہ کے رسول کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں, تمہاری ماں نے درد ذہن کے وقت ایک آہ کی جو چیخ ماری تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. تو ماں کا دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے وہ درد ذہن میں جب مبتلا ہوتی ہے تو موت کے دروازے کو چھو کر آتی ہے, وہ حیات اور موت کے درمیان کشمکش کرتی ہے اور وہاں سے پھر اسے دوبارہ زندگی ملتی ہے. اور تیسرا جو اس کا بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ وہ وفصالہ فی عامین, دو سال تک وہ تمہیں دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلا کر دودھ چھڑانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک سخت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. مائیں جانتی ہیں کہ دودھ چھڑانے کا مسئلہ, دودھ چھڑانے کی تکلیف جسمانی تکلیف بھی ہے اور نفسیاتی تکلیف بھی ہے. دودھ بہتا ہو اور دودھ کو چھڑایا جائے تو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور نفسیاتی تکلیف بھی ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پستانوں کو چوستا تھا, جو ماں سے دودھ پیتا تھا, اس بچے کو دور کرتے ہوئے, اپنے سینے سے, اپنے چھاتی سے دور کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ شق ہو جاتا ہے. تو ماں کو جسمانی بھی نفسیاتی بھی تکلیف ہوتی ہے یہ مرحلے سے, جبکہ رضاعت کا مرحلہ ختم ہوتا ہے, دودھ پلانے کا مرحلہ ختم ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے انشکر لی ولی والدائک, ماں یہ سب مصیبتیں برداشت کرتی ہے تو لہذا تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, تین مرتبہ آپ نے کہا, یعنی وہ شخص رسوا ہو, وہ شخص ذلیل ہو, وہ شخص کمینہ ہے, وہ شخص بدترین قسم کا انسان ہے. کون ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو, ماں اور باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت نہ کی ہو اور جس نے جنت نہ پائی, وہ شخص خاک آلود ہو, وہ شخص رسوا اور ذلیل ہو. تو معلوم ہو کہ والدین, تمہارے والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو, ان کی خدمت کرو, لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہم وہ احسان نہیں کرتے. حدیث کا ایک لفظ یہ بھی ہے کسی ایک حدیث میں بات آئی ہے, والدین جب ہم کو پالتے ہیں تو ایسے پیار سے پالتے ہیں کہ وہ ہمارے حیات کے متمنی ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جوان ہو, پلے بڑھے, وہ عمر کو پہنچے, وہ دنیا میں نام کمائے, وہ ہماری حیات کے متمنی ہوتے ہیں. لیکن جب ہمارا موقع آتا ہے والدین کو پالنے کا تو ہم ان کے موت کے عرض مند ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بڈھا کب جائے گا, اس کی جائیداد کب آئے گی, اس کی ملکیت ہمارے ہاتھ کب آئے گی. یہ معاملہ ہوتا ہے. والدین جب پالتے ہیں تو اپنی ساری پونجی لگا کر پالتے ہیں, لیکن بچے جب اپنے والدین کو پالتے ہیں تو اپنی بیوی محترمہ اپنے بچے کچے کا سب حق ادا ہونے کے بعد کچھ بچ جائے تو 29ویں رات کو لا کر ماں کے حوالے کچھ دے دیا جائے گا رمضان میں. ماں باپ جب پالتے ہیں تو اپنی ساری پونجی لگا کر پالتے ہیں. بچے جب والدین کا حق ادا کرنے آتے ہیں تو اپنے سارے ضروریات پورا ہونے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس میں جو والدین کا حق ادا کرتے ہیں. ہمارے اور ان کے پالنے میں اگر کمپیئر کریں تو والدین خلوص کے ساتھ, والدین سچی محبت کے ساتھ, والدین عشق کے ساتھ, والدین بچے کے حیات کی تمنا کے ساتھ پالتے ہیں. اور جب بچوں کو پالنے کا موقع آتا ہے, والدین کی خدمت کرنے کا موقع آتا ہے تو کم سے کم ان کی خدمت ہو, کم سے کم ان کا حق ادا ہو, کم سے کم ان کی ملاقات ہو, آدمی یہ خیال کرتا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو قرآن نے کہا ان اشکر لی والدین, میرا بھی شکر ادا کرو, ولی والدین, اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے الی المصیر, میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. اس کے بعد اور بعض نصیحتیں آتی ہیں, انشاءاللہ کل ان نصیحتوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا. آج صرف ایک نصیحت آئی, وہ شرک نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں اپنی طرف سے, یہ جملہ معترضہ تھا, یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں. اس کے بعد لقمان حکیم کی اور 8 باتیں, ایک بات تو آج ہو گئی اور کل مزید 8 باتیں آ رہی ہیں. ان میں آپ نوٹ کریں کہ کن کن زاویوں سے بچے کی ذہنی تربیت کی جانی چاہیے, وہ سارے 8 زاویے کل آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. پروردگار اس کتاب حکیم کو پڑھنے اور اس کی حکمتوں کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہمیں احسان کے رویے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز قائم کرنے, زکات دینے والا اور پروردگار آخرت پر یقین رکھنے والا ہمیں بنا. اے الہ العالمین, ہمیں لہو الحدیث سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں گمراہ کن تفریحات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن مجید سے بے نیاز ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. قرآن مجید کے ہمیں نیاز مند بنا, قرآن مجید کا ہمیں عاشق بنا, قرآن مجید کا ہمیں دل دادا بنا. اے پروردگار, ہمیں استکبار سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار, کائنات میں جو تیری ربوبیت اور حکمت کے دلائل موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک ایک چیز کو جاننے پڑھنے کا شوق پیدا فرما. اور اے پروردگار, شرک سے ہماری حفاظت فرما, شرک سے کل اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرما. لقمان حکیم نے جو ہدایتیں دی ہیں اپنے بچے کو, اے پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر سکیں, اپنے بچوں کی بھی ہم تربیت کر سکیں, اور خود ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے احسانات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی جانفشانی اور قربانیوں کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کا بہترین حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان رسوا اور ذلیل انسانوں میں سے نہ بنا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کی اطاعت نہیں کرتے وہ ذلیل اور رسوا ہیں. ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنا جو والدین سے محبت کرتے ہوں, والدین کی اطاعت کرتے ہوں, والدین کی خدمت کرتے ہوں. اے پروردگار, ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی عطا فرما.